کسی عظیم الشان ہستی کی سنت پر چلنے کی بات کرتے ہیں، ان کی سیرت پر چلنے کی بات کرتے ہیں، تو اس کے تین مراحل طے کیے جا سکتے ہیں۔ ان تین مرحلوں کے اندر رہتے ہوئے ہم سوچ پائیں گے کہ آیا ہم نے ان کی سنت پر عمل کیا یا نعوذ باللہ تعالی اس پر عمل کرنے سے محروم رہ گئے۔ پہلا مرحلہ جو بہت ظاہر ہے، اس کا تعلق جسمانی اعمال سے ہے، ظاہری اعمال سے ہے۔ مثلاً اگر کوئی ہم سے کہے کہ بھائی آپ اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کریں، ان کی سیرت طاہرہ پر عمل کریں، وہ آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہیں، تو جو انسانوں کے لیے آسان ترین کام اور فوراً نظر آنے والا کام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے بال کیسے تھے، اللہ کے رسول کنگھی کیسے کرتے تھے، اللہ کے رسول کپڑے کیسے پہنتے تھے، وہ کھانا کیسا کھاتے تھے، وہ چلتے کیسے تھے، وہ کون سی زبان بولتے تھے، وہ تمام چیزیں جن کا تعلق اللہ کے رسول کے ظاہر سے ہے۔ سنتوں میں سے ایک حصہ سنتوں کا وہ ہوتا ہے جس کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں کئی مثالیں عرض کی، تو کوئی جب سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو معمولاً یہاں سے شروع کرتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ وہ یہاں سے شروع کرتے ہیں اور یہیں پر ختم کر دیتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر بعض اوقات چونکہ اس مشکل میں پھنس جاتے ہیں کہ وہ یہاں سے شروع کرتے ہیں، یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں، تو ان کے سامنے بہت ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جن پر وہ عمل نہیں کر سکیں گے۔ مثال کے طور پر ہم سب نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول کے بال دراز تھے، ان کے بال لمبے تھے۔ کیا آج کل ہم اسکول اور کالجز کے اندر بچوں سے کہیں گے کہ وہ اپنے بالوں کو لمبا کریں؟ کیونکہ اللہ کے رسول کی سنت تھی، ہم ظاہر ہے کہ نہیں کہہ پائیں گے یہ کام۔ تو مثال کے طور پر اللہ کے رسول عرب کے زمانے کے اندر رہتے ہوئے کھجور بہت پسند فرماتے تھے، وہ ایک لباس پہنتے تھے جس کو آج کل ہم عربی میں دزداشا تعبیر کرتے ہیں، چوغا تعبیر کرتے ہیں۔ کیا تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ واضح سنت قرار دے دی جائے کہ تمام دنیا کے مسلمان اپنے ظاہری لباس کو ترک کریں اور جو لباس اللہ کے رسول پہنا کرتے تھے صرف وہی لباس پہنے سنت کے طور پر؟ کیا ہم یہ کہیں گے؟ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی پہنے تو اس نے صحیح کام کیا ہے، اچھا کام کیا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ باقی سب کے لیے مثال کے طور پر قمیض شلوار پہننا مکروہ ہو گیا، کیونکہ وہ سنت ہے اور ترک سنت مکروہ ہے، تو قمیض شلوار پہننا مکروہ ہو گیا۔ یا مثال کے طور پر ہم یہ کہیں کہ اللہ کے رسول چونکہ عربی زبان بولتے تھے، لہذا عربی زبان بولنا مستحب ہے اور باقی زبان بولنا مکروہ ہو گیا، مثلا انگلش، اردو اور کوئی اور زبان بولنا، فارسی زبان بولنا، یہ سب مکروہ ہو گیا چونکہ اللہ کے رسول عربی زبان بولا کرتے تھے۔ یہ ظاہر کا ایک حصہ ہوتا ہے سنت کا، اچھا ہوتا ہے، مفید ہوتا ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری فلاح کے لیے ہوتی ہیں، بھلائی کے لیے ہوتی ہیں، لیکن سنت اس کے اندر محدود نہیں ہوتی۔ ہمیں سنت کو اس سے زیادہ وسیع مرحلے کے اندر دیکھنا ہوتا ہے، اس سے زیادہ بڑے پیرائے کے اندر دیکھنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر فرض فرمائیں کوئی اللہ کے رسول کے پاس ملنے کے لیے آیا اور اللہ کے رسول نے دہی کا پیالہ اس کے سامنے رکھ دیا، تو کیا ہم سنت بنائیں کہ جب بھی کوئی مہمان ہمارے گھر میں آئے گا تو ہم پہلے دہی کا پیالہ رکھیں گے اس کے سامنے، چونکہ اللہ کے رسول نے سنت میں رکھا تھا؟ نہیں، ہمیں دیکھنا ہوگا شاید اس وقت وہی دہی کا پیالہ اس وقت موجود تھا، اگر کوئی اور چیز موجود ہوتی اللہ کے رسول کو اور چیز رکھ دیتے، تو ہم یہ قرار نہیں دے سکتے۔ تو ہمیں ظاہر سے نکل کر اس کے آگے، اس کے پیچھے کچھ دیکھنا ہوتا ہے کہ بھائی اس کا مطلب کیا ہوا، اللہ کے رسول نے کام کیوں انجام دیا، کیا کوئی مصلحت تھی یا مصلحت نہیں تھی، ان تمام باتوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ بس ایک مرحلہ ہوتا ہے سنت کے ظاہر کا۔ یہ جو سنت کا ظاہر ہے، اس کے پیچھے کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں، اگر وہ مصلحت ہمیں سمجھ میں آ رہی ہو تو ہمارے لیے کام بہت آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پانی پینا اللہ کے رسول کی سنت میں سیدھے ہاتھ سے پینا قرار پاتا ہے، یہ ظاہر ہے لیکن اس کی مصلحت واضح ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرما چکے ہیں کہ الٹے ہاتھ سے اگر کوئی کام انجام دو گے تو شیطان اس کے اندر شریک ہوتا ہے۔ اب یہ جملہ خود سمجھنے کے قابل ہے کہ شیطان اس کے اندر شریک ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یا مثلا اس وقت واضح طور پر ایک مثال میرے ذہن میں آئی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ٹوٹے ہوئے پیالے کے اندر پانی مت پیو، کھانا مت کھاؤ، چٹکے ہوئے پیالے کے اندر کھانا مت کھاؤ، پانی مت پیو، کیونکہ اس کے اندر جن چھپ جاتا ہے۔ اچھا، اب ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ حکم کتنا بلیغ حکم ہے جو 1400 سال پہلے دیا گیا، جبکہ نہ لوئی پاسچر آیا تھا اس وقت تک اور نہ ہمیں میکروبس اور جراثیم کے بارے میں ہمیں کچھ پتا تھا، اللہ کے رسول نے اس موقع پر 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا۔ لیکن جب وہ جرمز کو اور بیکٹیریاز کو بیان کرنے لگے تو انہوں نے عربی کی ایک اصطلاح استعمال کی جس کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز، جن کا مطلب ہوتا ہے جو نظر سے نہ آئے، چھپ جائے، تو انہوں نے فرمایا اس کے اندر جن ہوتا ہے۔ جن کا مطلب وہ نہیں لے سکتے وہ مخلوق کے جو انسانوں کے مقابلے میں ہوتی ہے، بلکہ جن کا مطلب ہر وہ مخلوق کے جو چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے، ہر وہ چیز جو چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس ظاہر کے پیچھے بہت کچھ موجود ہوتا ہے، یہ سنت کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ اس سنت کے پیچھے جو دوسرا حصہ ہوتا ہے، دوسرا مرحلہ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، اس کو ہم اخلاقیات تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی ایک سنت ظاہر میں ہے، بی بی کے عظیم الشان شخصیت کی ایک سنت ظاہر میں ہے، ہیں اس ظاہر کے پیچھے ایک اخلاقیات چھپی ہوئی ہے، وہ اخلاقیات کبھی ظاہر میں نظر آتی ہے کبھی ظاہر میں نظر بھی نہیں آتی، لیکن روح اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر بہت خوبصورت ایک قول ہے، وہ یہ کہ بی بی نے ارشاد فرمایا کہ حیا عورت کا زیور ہے۔ زیور کا تعلق ظاہر سے ہے، زیور کا تعلق انسان کو خوبصورت دکھانے سے ہے، لیکن بی بی نے اس ظاہری عمل کے پیچھے بھی ایک اخلاق کو بیان فرما دیا۔ فرمایا کہ اگر تم زیور کے ذریعے سے خوبصورتی چاہ رہے ہو اور تمہاری خواہش یہ ہے کہ زیور کو پہن کر اپنے آپ کو خوبصورت دکھاؤ، تو اس بات کو سمجھ لو کہ تمہاری حیا تمہارا سب سے بڑا زیور ہے۔ حیا عورت کا زیور ہے، حیا کے ذریعے سے جو اٹریکشن آئے گا، حیا کے ذریعے سے جو انسان کے اندر خوبصورتی اور جمال آئے گا عورت کے اندر، وہ سب سے اہم خوبصورتی ہے، وہ سب سے اہم جمال ہے۔ تو بی بی نے ایک ظاہر کو ایک اخلاق سے جوڑ دیا اور اس اخلاق کے اوپر ہماری توجہ دلوائی۔ تو مثال کے طور پر اگر بی بی کی سنت طاہرہ کے اوپر کوئی عمل کرے اور اس طرح پردہ کرنا چاہے جس طرح بی بی نے پردہ کیا، تو اس کے لیے ایک اور حکم آئے گا پیچھے سے، اور وہ کیا آئے گا؟ وہ یہ کہ صرف پردے کے ظاہر پہ عمل نہ کرے، بی بی کے اخلاقیات پہ بھی عمل کرے۔ یعنی ہم اور آپ اچھی طرح اس معاشرے کے اندر اس وقت سمجھ رہے ہیں، تمام تر دین کی تبلیغ کے باوجود، تمام تر دین کے بیان ہونے کے باوجود، وہ یہ کہ عین ممکن ہے، میں اس کو قانون کے طور پہ نہیں کہہ رہا، صرف امکان کے طور پہ کہہ رہا ہوں، عین ممکن ہے کہ کوئی عورت با پردہ ہو لیکن حیا نہ ہو، اور عین ممکن ہے کہ کوئی عورت ظاہر میں اپنی غفلت، جہالت، نادانی کی وجہ سے بے پردہ ہو لیکن با حیا ہو، یہ ممکن ہے۔ البتہ میرے جملے کا مطلب کوئی یہ نہ لے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ بے پردگی کے لیے کوئی معذرت موجود ہے، ایکسکیوز موجود ہے، نہیں، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ پردے کے پیچھے ایک اخلاقیات ہیں، ایک پردہ ظاہر میں ہے اور اس ظاہری پردے کے پیچھے ایک اخلاق ہے، جس اخلاق کا تعلق حیا سے ہے، عفت سے ہے اور پاکیزگی سے ہے۔ تو نہ صرف آپ پردے کی پابندی کریں بلکہ پردے کی پابندی کے پیچھے جو اخلاقیات دیے گئے ہیں ان اخلاقیات کی بھی پابندی کی جائے، یہ سنت کا دوسرا مرحلہ ہو جائے گا۔ پس سنت کے ایک مرحلے کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں ظاہری طور پہ کیا کام انجام پایا، اور سنت کے دوسرے مرحلے کا تعلق اخلاقیات سے ہوتا ہے، صفات سے ہوتا ہے، انسان کی نفسانیات سے ہوتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس میں ان کی سنت کیا تھی۔ تو مثال کے طور پر ہم صرف یہ نہیں دیکھ سکتے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام مثال کے طور پر جب بچے کو اٹھاتے تھے تو وہ ظاہری طور پر کیسے اٹھاتے تھے، ہمیں دیکھنا پڑے گا وہ بچے کو اخلاقیات کیا سکھاتے تھے، بچے کو کس اخلاق سے اٹھاتے تھے، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا ان کے اندر۔ تو یہ بھی دوسرا مرحلہ ہوگا۔ تیسرا مرحلہ جو سنتوں کا ہوگا، پیروی کا ہوگا، اسوہ حسنہ کو فالو کرنے کا ہوگا، وہ ہوگا عقائد کا، دنیا کو دیکھنے کا انداز کیا ہے، اور یہ سب سے اہم مرحلہ ہوگا۔ اگر یہ مرحلہ صحیح نہیں ہوا کسی بھی عظیم الشان شخصیت کی پیروی میں، تو ہم لاکھ اس کے ظاہر کی پیروی کریں، لاکھ اس کے اخلاقیات کی نقل کریں، ہم اس کی روح اور اسپرٹ تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ میں اس مثال میں پھر بی بی کی حیات طیبہ سے مدد لوں گا۔ مثال کے طور پر کسی نے بی بی کے ظاہر کو فالو کیا اور ظاہر کو فالو کرنے کے بعد پردہ کرنا شروع کر دیا، جو انتہائی احسن کام ہے، بہت اچھا کام ہے، واجب بھی ہے دین اسلام کے اندر۔ اس کے بعد پردے کے پیچھے بی بی کی اخلاقیات کو بھی دیکھنے کی کوشش کی، تو پردے کے پیچھے بی بی کی جو اخلاقیات تھیں وہ حیا، عفت، پاکیزگی، پاک دامنی، یہ تمام اخلاقیات تھیں۔ اب سوال یہ ہوا کہ جیسے اس نے ایک کام کیا، اس کے دل میں ایک خلش آ گئی، وہ یہ کہ ساری دنیا تو آزاد پھر رہی ہے اور میں نے اپنے آپ کو پابند کر لیا، ساری دنیا تو مزے لے رہی ہے اور میں نے اپنے آپ کو حجاب کے اندر ڈال کے محدود کر لیا، نعوذ باللہ تعالی۔ یا مثال کے طور پر کسی بچے سے کہا جائے کہ بھئی آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سنت کی پیروی کریں، وہ موسیقی کو پسند نہیں کرتے تھے، آپ موسیقی چھوڑ دیں، اس نے موسیقی بھی چھوڑ دی، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ باقی سارے تو موسیقی کا مزہ لے رہے ہیں اور میں اس مزے سے محروم رہ گیا۔ یہ کیوں ایسا ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اس نے ظاہر میں پیروی کی ہے، اخلاقیات میں بھی پیروی کی ہے، لیکن جس انداز سے وہ زندگی کو دیکھتے تھے اس میں پیروی نہیں کی ہے۔ وہ دنیا کو دنیا کے لیے نہیں دیکھتے تھے، وہ دنیا کو آخرت کے پس منظر میں دیکھا کرتے تھے، وہ دنیا میں رہنے کا ایک ہدف بیان کرتے تھے۔ اگر میں اور آپ سنتوں میں ظاہر کی پیروی کریں اور اخلاق کو چھوڑ دیں، نعوذ باللہ، یا اخلاق کی پیروی کریں اور اس عقیدے کو چھوڑ دیں جو کائنات کو دیکھنے کا انداز ہے، جس کو آپ ان کی آئیڈیالوجی تعبیر کر سکتے ہیں، تو پھر آپ اور میں کبھی بھی اس مفہوم تک نہیں پہنچ پائیں گے جس مفہوم تک اہل بیت اطہار علیہ السلام ہمیں پہنچانا چاہتے ہیں۔ چاہتے تھے. اب یہ تین مرحلے ہمارے پاس ہو گئے، ایک تو آپ ظاہر کی پیروی کریں، ایک اخلاق کی پیروی کریں، اور ایک ان کی آئیڈیالوجی کو اور ان کے دیکھنے کے نظریے کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو مثال کے طور پر اگر ہم نے ان تینوں مراحل میں پیروی کی تو کیا ہمیں کبھی اس بات کا غم رہے گا کہ جو بے دین ہے وہ تو مزے لے رہے ہیں اور میں مزے نہیں لے رہا؟ میں ہمیشہ یہ دیکھوں گا کہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. انہوں نے دنیا کو ہمیشہ رہنے کی جگہ قرار نہیں دیا، انہوں نے دنیا کو عیش اور عشرت کی جگہ قرار نہیں دیا، انہوں نے دنیا کو امتحان کی جگہ قرار دیا، انہوں نے دنیا کو عمل کی جگہ قرار دیا، اور جزا کے لیے انہوں نے آخرت کو بیان کیا. اگر میں اس کانسیپٹ کو بھی لے سکا تو باقی دو بھی میرے لیے آسان ہوں گے، لیکن اگر خدا نہ کرے میں اس کانسیپٹ کو نہیں لے سکا تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں باقی دو پر عمل کرنا ناممکن ہو جائے گا. مثال کے طور پر اگر آپ بیوی کے اخلاقیات کا ملاحظہ فرمائیں تو آپ کے پاس وہ مشہور و معروف روایت موجود ہے کہ بیوی نے شادی ہونے کے فوراً بعد جو جوڑا ان کے پاس تھا وہ بھی خیرات میں دے دیا. اگر کوئی سنت پر عمل کرے اور کچھ ہی عرصے کے بعد اس کے ذہن میں آئے کہ میں نے تو وہ جوڑا بھی دے دیا جو میری زندگی کی اتنی بڑی نشانی تھی، تو اس کو کیا کہنا ہوگا؟ اس کو مجھے کہنا پڑے گا کہ تم نے اخلاق تک آنے کی جرت کی لیکن عقیدے تک آنے کی جرت نہیں کی ہے. انہوں نے دنیا کو رہنے کی جگہ نہیں سمجھا ہے، انہوں نے کبھی بھی دنیا کو آخرت پہ ترجیح نہیں دی ہے. انہوں نے دنیا و ما فیہا، جو کچھ دنیا کے اندر ہے، اس سب کو اپنے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اہمیت نہیں دی ہے. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، فرمایا دنیا و ما فیہا، دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے، اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو خدا کافروں کو نہ دیتا، خدا اپنے انکار کرنے والوں کو نہ دیتا. جب تک ہم ان کی زندگی کے اس پہلو تک نہیں پہنچیں گے ہم اس باریکی تک نہیں پہنچ پائیں گے. اور یہ جو میں اور آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین ہم نے کچھ ظاہری چیزوں میں ان کی پیروی شروع کر لی ہے، کسی حد تک اخلاقیات میں بھی ان کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم میں اور جو دوسری قوموں کے اندر فرق رہے گا جنہوں نے اس معاملے کے اندر زیادہ بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے زندگی کے مفہوم کو بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام سے لیا ہے. الحمدللہ رب العالمین ہمارے معاشرے کے اندر بھی کچھ خاندان ایسے ہیں، کچھ شخصیات ایسی ہیں، چاہے وہ گمنام ہی کیوں نہ ہو، جنہوں نے اس مفہوم کو سمجھ لیا. جب کوئی اس مفہوم کو سمجھ لیتا ہے تو ان کی شہادت کے نظریے کو فوراً سمجھ جاتا ہے. وہ کیوں شہادت کا مطالبہ کر رہے تھے؟ وہ کیوں شہادت کے لیے بیتاب تھے؟ وہ کیوں پروردگار عالم کے حضور قتلن فی سبیل کا فوفق لنا، اے خدایا اپنی راہ میں دی جانے والی زندگی کی اور شہادت کی توفیق ہمیں نصیب فرما، وہ کیوں اس بات کا مطالبہ کر رہے تھے؟ کیونکہ ان کی آئیڈیالوجی یہ تھی، ان کا دنیا کو دیکھنے کا انداز یہ تھا. اور یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر ہم اس آئیڈیالوجی تک نہیں پہنچ پائے نعوذ باللہ تعالیٰ کسی بھی وجہ سے، تو ہم باقی دو میں بھی کامیابی حاصل نہیں کر پائیں گے.